جب سے امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری سونپی تھی، تب سے حضرت کو یہ فکر تھی کہ کیسے اس کو پالے پوسے، اور اس کے علاوہ ان کو کیسے تربیت دیں، صحیح تربیت ملے جیسے خود بچوں کو اپنے بچوں کو مل رہی ہے، اور ذرہ برابر کمی بھی نہ ہو۔ بڑا ہوتے ہوئے دیکھا اور جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ اب سوچ رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے لاش واپس کیسے لائیں۔ قاسم ابن الحسن کی پروگرام سے زندگی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو پروگرام صبح زندگی میں۔
بہت بہت شکریہ۔ پیار اور عزیز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ اس امید سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ خوبصورت سے صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے ہمارے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ۔ جی حسن،
آج مختلف جگہوں پہ دنیا میں جو بہرحال پرجوش و خروش طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزہ منائی جا رہی ہے،
بالکل،
اور ہر روز اس کے مقدار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جسے کہا جاتا ہے کوالٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کوانٹیٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
بالکل،
بہت ساری جگہوں پہ کوشش کی گئی کہ مذہب اہل بیت کو روکا جائے،
جی،
مختلف ناموں سے، کبھی کہہ سکتے ہیں ماڈرنزم کے نام پہ، تو کبھی دین میں تبدیلی لانے کے نام پر کوشش کی گئی کہ اس کو روکا جائے، لیکن جو صورتحال اب دیکھنے میں آ رہی ہے، واقعی امام حسین علیہ السلام کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا۔
بالکل حسن بھائی، میں کل ایک بہت مرثیہ سا تھا، میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا، میں نے تو مجھے بہت اچھا لگا، اس کے آخر میں ایک جملہ لکھا گیا تھا مرثیے کے بعد کہ تم نے لاکھ کوشش کی کہ حسین کے نام کو مٹانے کی، لیکن یزید جو اس وقت اس زمانے کا حکمران تھا، اس کا نام و نابود، یعنی آج نابود ہو گیا، نیست تو نابود ہو گیا، لیکن حسینیوں میں صرف اضافہ اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
یقیناً، اور اس میں جو چیز یعنی واقعی سوچنی چاہیے کہ اگر اس راستے کو ختم کیا جا سکتا تھا تو اسی وقت ختم ہو جاتا، یعنی کربلا سے آگے یہ واقعہ نہ
بڑھتا ہی نہیں، بالکل۔
تو لیکن آج اس سے مختلف چیز نظر آ رہی ہے، اور جو لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ واقعی ایک بار سوچ لیں کہ کس راستے میں وہ لوگ کھڑے ہیں اور کیا رکاوٹیں وہ کھڑی کر رہے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اس کے کہیں نہ مستاق وہ بن جائیں۔ میں بہرحال الگ سے نام نہیں لوں گا، ان یعنی مثلا مختلف سورے ہیں، ان میں آپ بہرحال احوالات اگر پڑھ لیں جن لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں اسلام کے نام پر اور اسلام کی راہ میں۔ چلتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کیسے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، اور 6:36 ہو رہے ہیں اس وقت تہران کے وقت کے مطابق۔ ناظرین، آج ہم کئی بہت ہی دلچسپ چیزیں آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں، تو آج پورا پروگرام دیکھیے گا۔ ایک حصہ ہم لوگوں کا ہوگا، گفتگو ہوگی ہم لوگوں کی سید شبر علی صاحب سے، اور بہرحال تاریخ اسلام کے حوالے سے، اور جو مختلف واقعات درپے یعنی اس وقت تھے، اور جن واقعات نے ہم لوگوں کی زندگی کو کس حد تک متاثر کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی ان سے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لوگ کو جوائن کریں گے۔ لیکن ایک چیز میں اسی حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا کہ چلیں، ایک تو ہو گیا، یقیناً ہم لوگوں کو یعنی پہچاننا چاہیے اس دور کے یزید کو، لیکن آج کے دور کے یزیدیوں کو بھی ہم لوگوں کو پہچاننا چاہیے، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام۔
بالکل، اور یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے حق سے دفاع کیا،
بالکل،
ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ہمیں بھی اس طرح پہچاننا چاہیے کہ ہمارے اس طرف، یعنی ہمارے اس طرف کون کھڑا ہے، اور کس شکل میں وہ ہمارے سامنے، اندر سے وہ شاید یزید ہے لیکن سامنے اتنی مظلوم صورت بنائے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان کو کس طرح وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بالکل نہ ان سے اپنے یعنی رستے سے نہ ڈگمگا جائیں کہیں۔
بالکل، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ایک بہت ہی دلچسپ چیز میں لایا ہوں، ویسے کل فیس بک پیج پہ بھی میں نے ڈالی تھی، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہرحال اچھا رسپانس بھی آیا۔ تو چلتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، اور سید شبر علی صاحب انشاءاللہ ہم لوگوں کو تھوڑی دیر میں جوائن کریں۔ جی ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی، آپ نے میرا لیک زرداری آپ نے دیکھی ہندوستان سے ہندوستان کی تھی، اور اس وقت جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ سید شبر علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں رباب بہن کے پاس۔
بہت شکریہ حسن بھائی، ناظرین ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آج ہم محرم کی اہمیت یا محرم کے سلسلے میں کہ کیا اہمیت ہے اس مہینے کی ہماری زندگی میں، ہماری زندگی پہ کتنی تاثیر گزار ہوتا ہے یہ مہینہ، ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام،
بہت بہت خوش آمدید،
شکریہ آپ کا۔
شبر صاحب، پہلے تو پہلا سوال تو یہی ہوگا، ایک تو سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، اسلامی سال میں پہلا مہینہ ہے، کیا اہمیت ہے اس پہلے مہینے کی ہماری زندگی میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امید ہے کہ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ آج محرم کی چھٹی تاریخ ہے
جی،
اور ہندوستان پاکستان میں آج پانچ تاریخ ہے، اسی لیے کہ چاند ایک دن بعد دکھائی دیا، اور کافی یہ غم و اندوہ کا مہینہ ہے، اس لیے میں ناظرین کو میں تسلیت پیش کرتا ہوں میں، اور اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ یعنی ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کیونکہ وہ کافی غم و اندوہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو مصیبت پڑی ہے اہل بیت علیہ السلام پر، اور خود احادیث میں اور روایات وغیرہ میں جو ملتا ہے کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ نہ پہلے کسی پہ آئی تھی نہ اس کے بعد آئے گی، یعنی سماوات والارض پہ اگر ہم دیکھیں گے یعنی زمین اور آسمان پہ بھی کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی تھی، اور یہ ایسی مصیبت ہے جس پہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ سارے انبیاء، سارے اوصیاء، سارے اولیاء اس پر گریا کیے ہیں اور روئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یا اس کے بعد گریا زاری شروع ہوئی، نہیں، بلکہ ہم اس کے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ جب جب انبیاء علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خبر دی جاتی تھی تو وہ غمناک ہوتے تھے، اندوہ گین ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ گریا زاری کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریا کرنا یا عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خصوصاً محرم میں
جی،
یہ ایک سنت انبیاء ہے، سنت جی نبوی ہے، جی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک نئی چیز مانی جائے
شروع ہی
ابھی شروع ہوئی ہے،
صدیوں
سے ہے۔ اسی لیے کہ میں رونے کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ناظرین کو بتاتا چلوں کہ رونا جیسا کہ آج کل بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے جب نکالے گئے تھے، یعنی جب روئے زمین پر آئے
جی،
اور ان میں اور حضرت حوا میں جدائی ہوئی
جی،
تو وہ غمناک تھے، وہ روئے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، طلب مغفرت کرتے تھے۔ بعد میں حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ساتھ ہوئے
جی،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی
جی،
اور پھر واقعہ جو ہے کہ مشہور، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کیا ہے
جی،
حابیر اور قابیل کے بیچ میں، تو اپنے بیٹے کے غم میں بیٹھے
صحیح،
اور بیٹے کے غم میں سوگ منائے
جی۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو، جیسا کہ حضرت نوح ہے
جی،
حضرت نوح کو جب اذیت جو پہنچاتے تھے ان کے قوم نے، تو حضرت نوح غمناک ہوتے تھے، اندوہ ہوتے تھے
جی۔
اسی نوح سے نوحہ بنا ہے، کیونکہ حضرت نوح جو شکوا جو کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو گلا جو کرتے تھے، اور تو اسی نوح سے نوحہ بنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام، جیسا کہ بطور مثال حضرت یعقوب کی ہے
جی،
حضرت یعقوب کے 12 فرزند تھے
جی،
لیکن ایک فرزند حضرت یعقوب کے سامنے سے ہٹائے دیے
جی
گئے
جی
تھے
جی،
حضرت یوسف علیہ السلام
کے جی
جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے، کیونکہ قرآن خود ذکر ہے
جی،
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا غم بنائے تھے، اتنا روئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں کہ ان کی آنکھ سفید ہو گئی تھی، ان کی بینائی چلے گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر دیگر انبیاء کو بھی دیکھیں تو اس میں مختلف جگہ پر یہ چیز ہمارے کو دکھائی دیتی ہے، اور خود جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جب واقع کربلا کے جب ان کو جب حضرت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت رسول اللہ نے کافی غمناک ہوئے، کافی اندوہکین ہوئے
جی،
اور کافی روئے اور کافی گریا کیے
جی،
اور یہ چیز حضرت علی مرتضیٰ امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی بتایا اور وہ بھی ساتھ مل کے غمناک ہوئے, غمگین ہوئے, روئے, اور رسول اللہ ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گلے مبارک کا بوسہ لیتے تھے اور مصیبت پہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کے اوپر کافی ظلم وغیرہ ڈالے جائیں گے اور ان کی اور یہ یعنی امت کو یعنی وہ یعنی اسلام کو یہ میرا نواسا یہ بچائے گا اور امت اس کے ساتھ یہ رفتار کرے گی,
اسلام کو انشاءاللہ بھی بلند کریں گے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رہی گریے کی اہمیت,
یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے,
جی ہاں,
صدیوں سے آ رہی ہے.
یہ سنت نبوی ہے, یہ سنت انبیاء ہے, یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ابھی کا بھی شروع ہو. اور اس کے علاوہ آپ جیسا کہ بتایا کہ ماہ محرم پہلا مہینہ ہے, ہاں پہلا مہینہ ہے, لیکن پہلا مہینہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں اگر آپ ہجرت رسول اکرم کو اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کی ہجرت ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے, لیکن اس دوران ایسے شرائط پیش آئے, میں نہیں جانا چاہتا اس میں ڈیٹیل میں, اور میں یہ چیز ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ کیوں پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا. اس لیے کہ میں صرف اتنا ریفرنس دیتا چلوں کہ قبل اسلام دوران جاہلیت سال کا آغاز محرم سے ہوا کرتا تھا,
اچھا,
لیکن رسول اللہ کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی ہے. ربیع کا مطلب بہار ہے, اور شب ربیع الاول رسول اللہ کی ہجرت ہوئی ہے, اور رسول اللہ مکے سے مدینہ تشریف لے آئے. لیکن اس کے بعد وفات رسول اکرم ایسے واقعات پیش آئے, میں ناظرین کے اوپر چھوڑتا ہوں, میں ناظرین خود جائیں اسے تلاش کریں, پڑھیں اور سوچے کہ کیوں ایسا ہوا ہے, کیوں دوبارہ جاہلیت کی طرف متمائل ہو کر اور جاہلیت کے رسومات کو بعض چیزوں نے بعض اشخاص نے کوشش کی کہ دوبارہ اسلام میں لانے کی.
شبر صاحب, یہاں تک تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فی الحال بہت شکریہ, انشاءاللہ گفتگو کو آگے چلائیں گے. ہمیں چلنا ہے حسن بھائی کے پاس, بہت معذرت کے ساتھ. جی
بہت بہت شکریہ ربا بہن, چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح زندگی, اور 6:50 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق. ہم لوگوں کا پروگرام تقریباً آدھے گھنٹے اور چلے گا, تو اس دوران آپ اپنا وقت ضرور یعنی رکھیے گا تاکہ آج کا پروگرام آپ ضرور دیکھیں, ایک دو دلچسپ چیزیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. چلتے ہیں سید شبر علی صاحب کے پاس اور گفتگو کا سلسلہ ہم لوگوں کا جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاری رہے گا.
بہت شکریہ حسن بھائی. شبر صاحب, واقعہ جو کربلا ہے مثالوں سے بھری پڑی ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں, ہر پہلو میں ایک مثال چھپی ہے. ہم کیا سکھاتی ہے انسان کو امام حسن علیہ السلام, ہمیں کیا سکھاتے ہیں اس واقعہ کربلا میں؟
دیکھیے, شہادت امام حسین علیہ السلام اسلام کو دوبارہ احیاء کیا,
بالکل,
اور خود امام حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے کہ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے جد کی امت کو اصلاح کروں. یعنی ایسے کیا شرائط پیش آئے اس دوران کہ سن 60 ہجری میں, یعنی 60 ہجرت کے بعد رسول اللہ کی, کیا ایسی تبدیلیاں آئیں اسلام میں جو امام حسین علیہ السلام مجبور ہوئے کہ یعنی ظالم وقت کے مقابلے میں خروج کرے, قیام کرے, اور اپنے جد کی امت کو اصلاح کرے. تو اس پہ ہمارے کو ایسے یعنی اگر ہم تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو اس میں ہم کو ایسے چیزیں ملتے ہیں جو ایسی تبدیلیاں آ گئی تھیں رسول اللہ کے وفات کے بعد. جی امام حسین علیہ السلام ناچار تھے, امام حسین علیہ السلام کو کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا قیام کرنے کا,
اچھا,
اور قیام کر کے اسلام کو دوبارہ احیا کیا.
بالکل.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ظالم دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا, اور بلکہ خلافت اور حکومت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بعد الگ ہو گئی. جو اشخاص اپنے آپ کو خلیفہ رسول بولتے تھے اور جو رسول اللہ کے نام پہ ایسے ایسے غلط چیزیں جو لوگ رائج کیے تھے, وہ بالکل تقریباً عام افراد کو یا عام پبلک کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیز رسول اللہ کی سنت نہیں ہو سکتی.
سب کچھ سامنے
آ گیا, ظاہر ہو گئی یہ چیز. دیکھیں ناظرین, امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے یہ ایسا قیام ہے کہ بشریت کو جگاتا ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمان حضرات جب یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں, جب پڑھتے ہیں, جب دیکھتے ہیں, تو اندر سے ان کے جو روح انسانیت ہے وہ بیدار ہوتی ہے.
بالکل.
تو جوش ملیہ آبادی کا بھی اس میں مجھے شعر یاد آتا ہے کہ بہت ہی مشہور شعر ہے, اور جوش ملی آبادی بھی کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت میں تبدیلی آ سکتی ہے،
بالکل،
جب وہ حقیقت جانے، جب وہ حقیقت کربلا کو پڑھے اور وہ سمجھے۔
شبر صاحب، آپ کی بات کے بیچ میں کل ایک جگہ وہ تھا، ایک پوسٹ ہوا ہوا تھا ایک جگہ، اس میں لکھا تھا کہ کسی صاحب نے، انگریزی صاحب ہی نے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ حسین نے سیاست کے لیے، تخت و تاج کے لیے قیام کیا، معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اس طرح کا، لیکن میں حیران ہوں اگر بات یہ تھی تو وہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ کیوں انہوں نے،
بالکل۔
اور مجھے بہت پسند آیا، یعنی ایک انگریزی شخص، ایک شخص جس کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن اس نے اس بات کی گہرائی کو کس طرح چھو لیا۔
جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور دیگر اشخاص ہیں جیسا کہ مہاتما گاندھی، یعنی ہندوستان کے جو رہبر نہضت نان وائلنٹ موومنٹ کے جو ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے جو اسٹرگل جو ہے نان وائلنٹ موومنٹ، یا جو بھی ان کی جو زندگی میں جو اسٹرگل وغیرہ، وہ امام حسین سے سیکھا ہے اور واقعہ کربلا سے سیکھا ہے۔ یعنی واقعہ کربلا میں کیا ایسی راز چھپی ہے کہ جب انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی انسانیت بیدار ہوتی ہے، اور اس میں
ایک طرح سے انسان کو اندر سے چھو سی لیتا ہے۔
جی ہاں،
بالکل۔
دیکھیے آپ، جیسا کہ ابھی جیسا کہ کہے کہ وہ جو ایک نان مسلم نے، جو انگریز نے جو آ کے کہا کہ اگر تخت و تاج کے لیے خروج کیا خروج کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو کیوں ساتھ لے کے گئے؟
بالکل۔
امام حسین علیہ السلام ضرور ہے کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا میں شہید ہو گئے، اور ظالموں کی نظر سے ان کا مشن ختم ہو گیا۔ لیکن ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے، یہی ان کے بیوی بچے، خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو اس کو آگے جو بڑھاتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام جو اس پیغام کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اب جو ہم کو جو ملا ہے، یہ سب سارے کارنامے اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت کے ہیں جو اس کو مشن کو آگے بڑھایا۔
جی شرپا صاحب، یہاں پہ اپنی خواتین کی طرف اشارہ کیا، انشاءاللہ اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے کو چلنا ہے حسن بھائی کے پاس، کے کچھ نئی تازی خبریں سنیں۔ جی حسن بھائی،
بہت بہت شکریہ۔ دو خبریں میں لے کر آیا ہوں، اور اس سلسلے میں یقینا ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئیں گی کہ بہرحال ہم لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو شاید اپنے لیے بہت مفید ہوں لیکن معاشرے کے لیے بالکل نہ ہوں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، ہم لوگوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو واقعی ہم لوگوں کو پورا کرنا چاہیے، کم سے کم اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس سلسلے میں یعنی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا حق جو ہے دوسروں کے سامنے، یعنی اگر ہم دوسروں کا حق یعنی مطالبہ اس کا نہ کریں تو یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے کہ تم تو کر سکتے تھے، تم نے کیا کیا۔ اسی سلسلے میں میں ایک خاص چیز بتانے جا رہا ہوں، ایک صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ ان کا نام ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سونیا مرغازا۔ یہ ان کی والدہ الجزائر کی تھیں اور والد جو ہیں یعنی فرانس کے ہیں، فرانسیسی ہیں۔ تو انہوں نے خاص کام کیا وہاں پہ۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ معاشرہ کس طرح کا چل رہا ہے، اور مغرب میں خصوصاً اسلام کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ مختلف شکلیں اپنا رہی ہے، اور مسلمانوں کو کافی حد تک محدود کرنے کے سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے۔ مرغازہ صاحبہ نے ایک کام کیا، اور وہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طور سے پروموشن ملے، کیونکہ بہرحال میڈیا کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ خبریں دکھانا، اہم واقعات کو دکھانا، اور بعض ذرائع ابلاغ کا یہ کام ہوتا ہے کہ خبروں کو چھپانا۔ تو بہرحال ہم لوگ کوشش کریں گے کم سے کم دوسرے گروہ میں ہم لوگوں کا شمار نہ ہو۔ تو مرغازہ صاحبہ نے ایک جو کام کیا وہ یہ کہ جو مغربی معاشرہ خاتون کو، ایک عورت کو بالکل قید کیے ہوئے، بظاہر آزادی وہاں موجود ہے لیکن ایک پردہ‌دار خاتون کو جو مشکلات درپیش ہیں، اس کو ایک تھیٹر کی شکل میں، ایک بہت ہی یعنی اسٹریٹ تھیٹر جیسے کہا جاتا ہے، اس کی شکل میں اور صرف ایک شیشے کے ڈبے میں آ کر مثلا انہوں نے یہ چیز دکھائی ہے۔ ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ آرٹ، فوٹوگرافی اور اس کے علاوہ تھیٹر کی خود طالب علم ہیں، اور خود یعنی ماہر بھی ہیں سلسلے کے، تھیٹر کے ماہر ہیں۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک شیشے کا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ڈبا، اس کے اندر وہ جا کے کھڑی ہو گئیں کہ وہ دکھ تو رہی ہیں لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا، اور یہ ایک مسلمان کے ہونے سے، یعنی مسلمان ہیں وہ لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا، یہ خود دکھاتا ہے کہ بظاہر تو آزادی موجود ہے مغربی معاشرے میں لیکن یہ کہ آپ پورے طور سے اپنے سارے عقائد کا یعنی آ کے وہاں پہ اعلان کریں، اور کم سے کم اپنے عقائد کو آپ خود ہی باقی رکھیں، دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، تب بھی آپ کے لیے حدود ایسے ہیں کہ آپ ہل نہیں سکتے، اور اسی دیوار کی طرح جو بظاہر نظر نہیں آتی، شیشے کی ایک دیوار آپ کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے۔ چلتے ہیں، بریک لیتے ہیں، نتیجہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 7 بج رہے ہیں صبح کے تہران کے وقت کے مطابق، اور اسٹوڈیو تہران سے ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایام عزا چل رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ یقیناً ہم لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو پہچاننا اور اس کی شناخت حاصل کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مذہب کا کوئی فرق نہیں ہے، دین کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے ہم لوگوں کو جا کر اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک یعنی دیندار شخص نہیں ہو سکتے تو کم سے کم ایک آزاد شخص رہ کے دکھاؤ۔ تو اس سلسلے میں ایک گروپ ہے یہاں پہ، آرٹ کا یعنی کہہ سکتے ہیں فنون کا ایک مرکز ہے انقلاب اسلامی کے نام سے، ان لوگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہاں پہ ایران میں پردہ خوانی کے نام سے ایک کہہ سکتے ہیں ایک فن ہے اور ایک آرٹ ہے جو بہت قدیم زمانے سے ایران میں چلا رہا ہے۔ اس کا ایک کام یہ تھا کہ جیسے آج کل میڈیا کے ذریعے آپ مختلف خبریں دیکھتے ہیں یا مختلف پروگرامز آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، مختلف مذہبی پروگرامز، ان یعنی پردہ خانی یعنی پردے ہوتے تھے، خاص لوگ تقریباً اس شکل کے آ کے لوگ وہاں پر تقریریں کرتے تھے یا اس کے سامنے آ کے مختلف واقعات کو بتاتے تھے۔ اس میں ایک جو بہت ہی اہم پردہ خانی ہوتی تھی وہ عاشور یا محرم کی پردہ خانی اس کو کہا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں جو خاص قسم کے اس میں تصویریں ہوتی تھیں اس کا ایک الگ آرٹ بھی مانا جاتا ہے، وہ ایک آرٹ کا شعبہ ہو گیا ہے اور یونیورسٹی میں آج کل پڑھایا بھی جا رہا ہے ایران میں مختلف آرٹ کے شعبے میں۔ تو ایک اس گروپ نے جس کا میں نے نام لیا ایک بہت ہی خوبصورت کام کیا، انہوں نے کہا کہ اپنے زمانے کے شمر کو پہچانو۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پیج پہ بھی ہم لوگوں نے اپنے اس طرح کی ایک دو چیزیں رکھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تقریباً وہی جو تصویر بنائی جاتی ہے پردہ خانی میں اور ان پردوں پر جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام ایک یعنی جو کہہ سکتے ہیں کہ سپاہ یزید کے ایک شخص کی حقیقت سامنے لاتے ہوئے شمشیر سے اس کو چیر رہے ہیں، اور اندر سے 4 یا 5 شخصیات کی وہاں پہ تصویریں موجود ہیں۔ اس میں نتن یاہو ہے، اور حتیٰ اپنے امریکی صدر صاحب بھی اس میں موجود ہیں، ان کی تصویر بھی ہے یہاں پر، اوباما صاحب کی بھی ہے۔ یعنی اصل کام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو معیار قائم کیا یہاں پہ، ان کی شمشیر جو ہے ایک معیار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے تم ہر دور کے یزید کو، ہر دور کے شمر کو، اور ہر دور کے عمر سعد کو پہچان سکتے ہو۔ چلتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویسے شبر صاحب؟
جی بالکل صحیح ہے، اسی لیے کہ دیکھیں اپنے کو کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دور کے ظالم کو پہچانے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، ایسا کہ نہ کہ خاموش رہے۔
تو اس میں جو چیز ایک کام کیا گیا ہے آرٹ کا، اس میں بہت اہم کام رہتا ہے۔ دو چیزیں آج میں نے پیش کی، ایک دونوں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سیاسی ہوں، لیکن پورے اگر دیکھا جائے پورے امام حسین علیہ السلام کی تحریک سیاسی تھی، اور اس سلسلے میں یعنی واقعی مسلمان اگر صرف سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک مذہبی تحریک تھی اور ہم لوگوں کو بس عزاداری کر کے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور باقی سال جیسے ہم لوگ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہنا چاہیے، میرے خیال میں تو غلطی کر رہے ہیں۔
بالکل صحیح ہے، کہ اسی لیے کہ میں صرف ناظرین کو صرف مثال دیتا چلوں کہ جو بیداری اسلام کی جو لہر جو شروع ہوئی ہے عالم اسلام میں، اور خصوصاً بحرین کے ہم واقعات کو دیکھیں گے یا لبنان میں یا خصوصاً ایران میں، جو ایران انقلاب اسلامی کا جو بنیاد جو رکھی گئی ہے یہ کہ ظالم کے خلاف اٹھے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کی، خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی جو تحریک جو شروع کی تھی، اسے ایام محرم میں شروع کی تھی، اسے ایام عاشورہ میں شروع کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے وہ سیکھ کے آغاز کیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی کی شکل میں یہ رویت ہوئی ہے یہ چیز، اور خود خصوصاً لبنان وغیرہ میں یا فلسطین میں یا بحرین میں جو تحریکیں جو ظالموں کے خلاف جو چل رہی ہے، اور یہ بالکل مکتب امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا ہے۔
اور جتنے حریت پسند افراد بھی ہیں دنیا بھر میں، وہ سب یعنی یقیناً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بارے میں کم سے کم مطالعہ ضرور کیا۔
جی ہاں بالکل صحیح،
جی بالکل۔
بسم اللہ، شبر صاحب، آج کل مجالس ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، یا نوحہ خوانی، سینہ زنی، جو بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ان کا کیا خاص کردار ہے اگر آپ تھوڑا اس پہ وضاحت
کریں؟ جی، میں ناظرین کو قبل اس کے کہ روزہ خانی یا نوحہ وغیرہ کی طرف اشارہ کروں، میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ نوحہ خانی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ میں ناظرین ابھی آغاز کی گفتگو میں ناظرین سنے ہوں گے کہ نوحہ حضرت نوح کے نام سے بتایا تھا میں کہ حضرت نوح کے نام سے نوحہ شروع ہوا کیونکہ حضرت نوح اتنا گیریہ وزاری کرتے تھے کہ وہ نوح سے نوحہ شروع ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد جب وہاں پر حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور جب واپس جب مسلمان مدینہ کی طرف آتے ہیں تو رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر کوئی اپنے گھر والوں پہ غمناک ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور یعنی ہر کوئی اپنا اہل یعنی اپنے جو سرپرست یا جو بھی جو خاندان سے جو بھی شخص شہید ہوا ہے اس کے سوگ منا رہے ہیں, لیکن حضرت حمزہ کے کوئی سوگ منانے والا نہیں ہے. رسول اللہ کو یہ بات کافی یعنی رسول اللہ کافی ناراض ہوئے اس پہ, اور ناراض ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت حمزہ کی خبر کی تسبیح بنائی اور حضرت حمزہ کے سوگ حضرت زہرا نے شروع کیا اور اس کے اوپر مرثیہ وغیرہ پڑھے اور اس کا غم بنائے, اور یہ چیز تقریباً امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک تھی کہ جب کبھی کسی کا گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پہلے حضرت حمزہ کے مصائب پڑھے جاتے تھے, پھر سوگ وغیرہ دوسری چیز منائی جاتی تھی. یہ رواج ابھی بھی مصر میں جاری ہے, یعنی مصریوں میں بھی ابھی بھی یہ چیز ہے کہ جو بھی اگر کسی کے اوپر بھی کچھ مصیبت آئے تو پہلے حضرت حمزہ کے بارے میں مصیبت و گریہ جاری کرتے ہیں اور پھر اپنے مصیبت کی یاد کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خود واقعہ کربلا کے بعد اگر مجلس عزا کا پہلی مرتبہ برقرار ہونا یا قائم ہونا اگر ہم تاریخ کے لحاظ سے اگر مطالعہ کریں تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کارنامہ ہے جو قید سے چھوٹنے کے بعد خود آزاد ہونے کے بعد خود شہر شام میں یعنی دمشق میں انہوں نے وہاں پر مجلس فرش عزا بچھائی اور خواتین کو انہوں نے دعوت دی. جب خواتین آئی سوگ منانے کے لیے اور ہر کوئی اپنے یعنی زر و زیورات میں انہوں پہن کے آئے تھے, آراستہ تھے اور مختلف کپڑوں میں تھے, تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جائیں غم کا لباس پہنیں, زیورالات کو اتاریں اور میرے بھائی حسین کا غم منائیں. اور پہلی مرتبہ مجلس عزا امام حسین خود شام میں خود یزید کے پاس یعنی شہر یزید, یزید جو چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام و نشان نہ رہے, اسی کے شہر میں اسی کے دوران حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کا غم منائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج کل ابھی بھی مختلف جگہ پر مختلف گوشے گوشے پر مختلف دنیا کے ہر گوشے پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ ہندوستان ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, افریقہ ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو, جہاں ہر حصے میں یہ غم منایا جا رہا ہے, اور یہ چیز یہاں پر تقریباً عالم یعنی عالم کو معلوم ہو چکی ہے کہ امام حسین کیا تھے اور ان کا غم.
شبہ صاحب بہت شکریہ اپنے مجالس کے جو پورا پس منظر آپ نے بتایا کہ کہاں سے شروع ہوا, ہمیں چلنا جی حسن
بہت شکریہ, اور اس سلسلے کو واقعی روکا نہیں جا سکتا, جو لوگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ایک خدائی ایک الہی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. چلتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں پھر سے, اور 7:08 ہو رہے ہیں. جو لوگ ہمارا پروگرام ابھی اس وقت سے دیکھنا ان لوگوں نے شروع کیا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محرم کے حوالے سے ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ایک ہم لوگوں کا کالر سے ایک رابطہ ہوا ہے, ان سے ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں سے فون کر رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ, آپ لوگوں کی
دعائیں ہیں. اچھا اعجاز حسین, آپ صاحب بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں, اور پوچھنا چاہوں گا محرم کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جناب محرم وہ مہینہ ہے جو تلوار کے اوپر خون سے پکا کا مہینہ ہے, مزدوروں کا سب سے بڑا یہ پکا کی نبی جو ہے محرم سے ہی ملتی ہے. خدمت ہر خوبی تحریر سے لے کے نبوت اور تمام دین کے اثرات جو ہے انسانیت کی اثرات بن کے ہمیں محرم سے ہی حاصل ہوتی ہے.
جی یقیناً بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
محرم نے انسانیت کو जना बख्शी है इंसानियत के लिए। महारम ने हमें वो चीजें सिखाई है कि किसी जालिम और जादू के आगे या तावुत के आगे कलम का हक बलम करने के लिए शिदात और हिम्मत महारम से ही मिलती है। और इस सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम जो है ये तमाम इंसानियत के लिए एक नमूना है। हालात जैसे भी हो हक के लिए हमेशा कलमा बुलंद करना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब। आवाज़ हम लोगों की यानी क्वालिटी जो है वो सही तौर से रابطہ बरकरार नहीं हो पा रहा है क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए फिर से, और यकीनन हम लोगों का प्रोग्राम भी देखते रहिएगा। और नाज़रीन बहरहाल आपके हम टेलीफोन्स के भी मुंतज़िर रहेंगे। चलते हैं अपने गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा देखते हैं।
बहुत शुक्रिया हसन भाई, और मैं एजाज हुसैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे फेसबुक पेज पे भी हमेशा हमें लाइक करते हैं और हमेशा हमें कॉल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शबर साहब, हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास 2-3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर आप चाहें तो एक खुलासा कीजिए हमारे नाज़रीन के लिए, आप कुछ भी हमारे नाज़रीन के लिए कहना चाहें मुहर्रम के सिलसिले से।
देखिए मुहर्रम का सिलसिला ऐसा है कि ये अय्याम अज़ा ऐसे हैं कि जैसा कि इससे पहले मैं कहा था कि ये इंसानियत को बेदार करती हैं और पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दीगर अफराद तक ये पहुँचाती है। सिर्फ मैं नाज़रीन को इतना कहता चलूँ कि ख़वातीन का जो किरदार जो रहा है मुहर्रम को मुहर्रम में या खुदसन आशुरे के बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो पोशीदा नहीं है, यानी अगर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नहीं होती थी तो ये पैगाम मुहर्रम को अभी तक नहीं मिलता था। उसके अलावा मैं एक बहुत ही अजीम खातून के बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि ये यानी बहुत ही कम उनके बारे में शायद सुना होगा, ये है हज़रत फ़ातिमा बिनतुल हसन, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी है ये, और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जोजा थी और ये भी करबला में मौजूद थी। और इनका सबसे बड़ा अहम कारनामा और अहम किरदार यह था कि ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। शाम गरीबान में जब उस अजीम मुसीबत जो पड़ती है जहाँ पर ख़याम हुसैनी को जलाया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि इस अजीम खातून का किरदार वहाँ पर होता है और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को यानी इमामत को अपने चादर में हिफाजत करते, अपने आगोश में हिफाजत करके बलाओं से बचा के लाते हैं। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद वसीयत भी की थी और अय्याम हज में मीना में अपने जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते थे ताकि मुख्तलिफ जगह से जो लोग आया करते थे उस दौरान, ताकि वो इमाम अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत समझें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशना हो और उनका पैगाम समझें। इस अजीम खातून को हम दुरूद भेजते हैं और दीगर शहदाए करबला पे भी हम दुरूद और सलाम।
शबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मुहर्रम का जो हमारे अय्याम आशूरा का जो पस मंज़र पूरा हमें समझाया, ख़वातीन के किरदार से लेके कुर्बानी और सब चीज़ के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया शबर साहब, बहुत अच्छा शरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। जी हसन भाई,
मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सैयद शबर अली साहब का। और बहरहाल नाज़रीन आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, आज का प्रोग्राम भी थोड़ी देर बस और आपकी खिदमत में हम लोग रहेंगे, और आज़ादारी का ये सिलसिला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरसगाह का ये सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, जहान अज़्म व वफा का पैकर, खिरत का मरकज़, जुनू का महवर, जमाल ज़हरा, जलाल हैदर, ज़मीर इंसान, नसीर दावर, ज़मीन का दिल, आसमां का यावर, दियार सब्र और रज़ा का दिलबर, कमाल ईसारे पैगंबर, शूर अमन व सुकून का पैकर, जबीन इंसानियत का झूमर, अरब का सेहरा, अजम का जेवर, हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। नाज़रीन ये जो अशार आपकी खिदमत में हमने पेश किए, यकीनन अगर इसके बारे में हम लोग सोचें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने आ जाते हैं।
और मैं सबसे पहले हसन भाई बोलूँगी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अशार थे।
अशार मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब के थे, और इस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि बहुत ही तवील कह सकते हैं अशार हैं वो, बहरहाल हम लोग के पास फुर्सत नहीं है, इंशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बहरहाल आपको हमसे ज़्यादा यकीनन इस सिलसिले में भी इल्म होगा। और जो चीज़ बात हो रही थी अभी सैयद शब्बर अली साहब से भी कि उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक में मुख्तलिफ पहलू थे, ख़वातीन भी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक यानी कह सकते हैं मुआशरे में कोई ना कोई उसका नुमाइंदा जैसा कि मैंने कल कहा, वो साथ में लेकर आए थे।
बिल्कुल।
और जैसा कि आपने भी, वो एक मशहूर यहाँ कह सकते हैं कि मुसन्निफ हैं बरतानवी, उन्होंने जो कहा था कि मुझे ताज्जुब होता है कि साथ में अगर ये तहरीक इसलिए नहीं थी सियासी के अलावा, यानी अगर ये तहरीक सिर्फ
तख्त-ओ-ताज
के लिए थी तो क्यों साथ में हुसैन अपने ख्वातीन और बच्चों को लेकर आए थे। तो ये खुद दिखाता है कि नहीं, ये एक मामूली तहरीक नहीं थी। और इस सिलसिले में यकीनन नाज़रीन आपको बहुत बेहतर इल्म होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो पूरी तहरीक थी, अगर उसका सिलसिला कहें कि माह रजब से शुरू हुआ था, तो यकीनन उसका सिलसिला आज तक जारी है। यानी ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर आके एक जगह पर रुक गया हो जब करबला का वाकया ख़त्म हो गया हो, या हत्ता जब असीरान करबला लौट कर वतन वापस गए तब तक महदूद रहा हो, बल्कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया है तो ये आज तक जारी रहेगा। और यकीनन उस अदल की हुकूमत, जब तक वो अदल की हुकूमत कायम नहीं हो जाती, ये सिलसिला उस दम तक जारी यकीनन रहेगा। और इस सिलसिले में एक और चीज़ भी जो देखी जाती है वो ये है कि हमारे ख्वातीन का जो किरदार है,
बिल्कुल, यानी एक मैं बोलूँ मजबूत चट्टान की तरह, यानी वो किरदार सामने आता है, बहन के लिहाज से हो, बेटी के लिहाज से हो, माँ के लिहाज से हो, यानी हम हर पहलू में देखें तो ख्वातीन का किरदार वहाँ पर बहुत अहम था। और ना सिर्फ उस रोज़, यानी आशूरा वाले रोज़ के दिन हम बोल सकते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी आप खुद देखिए, जब बीबी ज़ैनब जिंदान से आज़ाद होती हैं तो उसके बाद वो तहरीक उन्होंने इस तरह चलाई कि हर इंसान में गमे हुसैन आम हो गया, आशनाइयत आ गई इंसान के अंदर गमे हुसैन से, या वो तहरीक जो उन्होंने चलाई थी इस सिलसिले में।
और पहचान लिया लोगों ने तहरीक।
और हसन भाई, एक बहुत खूबसूरत बात जो जहन में आती है वो ये है, अगर आप इस तहरीक इमाम हुसैन में देखें जो उन्होंने क़याम किया, नौजात से लेके एक तिफ्ल मासूम से लेके आप देखिए, एक जवान बच्चे सिन जो है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं से लेके जवान, सब इसमें शामिल थे। आप देखिए बहुत खूबसूरत, एक तरह से हमें अपनी ज़िंदगी का एक कहते हैं पंच, कहते हैं हम अंग्रेजी वर्ड है, हमें यहाँ से मिल सकता है।
बिल्कुल, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि हर एक ने अपनी जगह पर मुकम्मल कोशिश की,
बिल्कुल,
कि इस एक तो अपने दौर के इमाम को, अपने दौर के वली को मुकम्मल यानी हिमायत, यानी ये ना रहे कि उनको ढारस ना हो, और मुकम्मल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी पूरे तौर से इत्मीनान था। और जैसा कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि न रसूल खुदा को और न मेरे वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ऐसे असहाब नहीं मिले। नाज़रीन, ये आपको मैं बताता चलूँ कि मंगल, बुध और जुमेरात को हम आपकी खिदमत में नहीं होंगे, यानी ईरान के उसमें 8, 9 और 10 मुहर्रम को, तो और जुमा तो खैर हम लोग का प्रोग्राम रिपीटेड प्रोग्राम जाता है, तो बहरहाल कल आपकी खिदमत में हम रहेंगे और मुहर्रम की सिलसिले की गुफ्तगू भी जारी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।